بسم الله الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے معاملے میں پچھلے چند دن سے ایک بہت اہم بات چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ اصول کی بات آپ سے عرض کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں یا ان کی سوانح یا ان کی سیرت طیبہ سے یا ان کے حالات سے واقفیت چاہے، یہ بات اس کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس آدمی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات پر اطلاع، ان پر اعتماد، ان کے ساتھ تعلق وابستہ نہ ہو، کیونکہ کوئی ذریعہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا سوائے اس کے کہ حدیث کی کتابوں پہ اعتماد کیا جائے، سیرت کی کتابوں پہ اعتماد کیا جائے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھی جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واسطہ تھے امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اگر اس واسطے کو درمیان سے ہم نکال دیں تو پھر پورا اسلام غیر محفوظ ہو جائے گا، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر باقی نہیں رہتی. فقط قرآن پاک کو دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بہت زور لگا کے، بہت محنت کر کے کوئی ایک ذرا چھوٹا سا رسالہ ہی مرتب کر لے تو بڑی کامیابی، کیونکہ جتنی بھی آیات یہ آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ یہ فرمایا کہ یہ آیت فلاں وقت پہ نازل ہوئی، وہ سب کی سب بالآخر مرہون منت ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات کی، اور اگر ان پر اعتماد نہ ہو اور سیرت کا حصہ انہیں نہ مانا جائے تو پھر سارا دین ہی گویا ایک طرح سے باطل قرار پاتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اگر آپ غور سے اسے پڑھیں گے تو ہم نے پہلے بھی کچھ دلائل پیش کیے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، نبوت کی تعلیمات میں اللہ نے بڑا حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور ایک اصول کی بات آپ سے عرض کی تھی، آپ سے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہاں تک ہمارے ناقص مطالعے کا تعلق ہے، پہلی صدی ہجری سے لے کے آج پندرہویں صدی ہجری تک جتنے گمراہ فرقے ہم نے دیکھے اور جتنے گمراہوں کے عقائد دیکھے، ان سب میں یہ قدر مشترک ملی کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو درمیان سے ہٹانا چاہتے ہیں. کوئی ایک پہ تنقید کرتا ہے، کوئی دو پہ تنقید کرتا ہے، کوئی دس بارہ پہ تنقید کرتا ہے، اور کوئی خلافت راشدہ پہ تنقید کرتا ہے. سب میں یہ گمراہی کی قدر مشترک ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے. کوئی ان کی روایات کو نہیں مانتا، کوئی ان کے ایمان کو نہیں مانتا، کوئی ان کی خلافت کو نہیں مانتا، کوئی ان کی تعلیم کو نہیں مانتا، کوئی ان کی اجتہادی خطا کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا زیادہ لے جاتا ہے کہ گویا وہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بن گیا تھا، حالانکہ حقیقت ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھی. تو تمام گمراہوں میں مشترک چیز یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دشمنی ہے، اور اگر کوئی عافیت کی راہ چاہے اور آرام اور اطمینان سے اللہ تک جانے کی راہ چاہے تو جہاں سے بھی تعلق جس فرقے اور گروہ سے ہو، خواہ وہ سیاسی گروہ ہو اور خواہ وہ مذہبی گروہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ اطمینان کر لے کہ اس کا مسلک، اس گروہ کے قائد کا مسلک، اس گروہ کی تعلیمات، اس کے قائد کی تعلیمات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے. اللہ تعالی نے انہیں بہت بڑا حصہ دیا تھا ان چیزوں میں سوائے نبوت کے، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا کی تھی. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے، سورہ آراف میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک آیت نازل کی ہے، اور اللہ تعالی نے نویں پارے میں سورہ آراف میں 184 نمبر آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اولم یتفکروا، یہ جو کافر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو مشرکین آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے رفیق کو، ان کے دوست کو، ان کا جو ساتھی ہے، جو مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ رہنے والا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من جنہ، انہیں ذرہ برابر بھی بالکل کوئی پاگل پن نہیں. یہ جو تمہارے پاس دین کو لے کر آتے ہیں اور آ کر تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلو، تو آخر ان کا اپنا اس میں کیا مفاد ہے، کیا مقصد ہے؟ ذرہ برابر انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے کہ تم سے کوئی مال حاصل کریں، عہدہ حاصل کریں. پھر آخر لینے کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور کوئی دیوانہ آدمی خدا کے لیے ایسے نہیں کرتا. اور پھر ان کی حقیقت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرمایا ان ہوا الا نذیر مبین، اور وہ تو صاف صاف ڈرانے والے ہیں، ڈراتے ہیں تمہیں کہ دیکھو اللہ کی گرفت آ جائے گی، اور آج اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو یہ نہ ماننا آج کا کہ کل کو تمہیں بڑا نقصان دے گا، اور خائب اور خاسر ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالی کی درگاہ سے دھتکار دیے جاؤ گے، اس لیے تم لوگ مجھے مانو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نام ارشاد فرمایا ہے وہ نذیر ہے، اور نذیر کا مطلب یہ کہ ڈر سنانے والا. بشیر بھی ان کے اسماء مبارکہ میں ہے، خوشخبری بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے، کیونکہ ایمان بھی در حقیقت نام ہے خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا، کہ اللہ کا ڈر بھی رہے کہ کہیں یہ ساری نیکیاں عبادتیں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں ردی نہ ہو جائیں، اور امید بھی رہے اس بات کی کہ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبولیت کا درجہ اور شرف بخشے گا، کہ اس کے کرم کے لائق یہی ہے اور اس کی کریمی پر یہ اعتبار اور اعتماد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نذیر، یعنی ڈرانے والے. ٹھیک یہی چیز سورہ توبہ میں آپ دیکھیے 11 پارے میں، اور وہاں پر 122 نمبر آیت میں یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ تعالی نے فرمائی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، اور ایسے تو نہیں ہے کہ سارے ہی مسلمان نکل پڑے، یوں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ٹھیک چیز نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہی چیز پر چل پڑے، یعنی تقسیم کار ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے مسلمانوں میں جو تعلیم دیں، کچھ ایسے ہونے چاہیے جو معاش کو سنبھالیں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو فتوے کا کام کریں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جہاد کریں، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو حکومت کو چلائیں. سارے کے سارے ایک ہی چیز میں لگ جائیں، یوں تو نہیں ہے، یہ مناسب بھی نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم کار جو ہے یہ اللہ تعالی کے ہاں مطلوب ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ جہاد پر چلے جائیں اور شہروں کے شہر خالی ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں، اور تجارت اور معاش اور حکومت اور بہت سی چیزیں اور ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ سے ہل جائیں یوں بھی نہیں ہو سکتا. تو فرمایا تقسیم کار کرو. یہ جو ہمارے ہاں رجحان چل پڑا ہے ایک اور افراط اور تفرید کا, یہ رجحان مناسب نہیں ہے. مثلاً یہ رجحان چل پڑا ہے کہ جس کو دیکھو دین کا کچھ جذبہ ہے تو وہ جہاد کے لیے بس اسے نکالو اور اسے کہو اللہ کی راہ میں چلو اور جہاد کرو. یوں بات نہیں ہے. جہاد اللہ نے فرض قرار دیا ہے لیکن ایک جماعت پر فرض ہے, ہر آدمی پر فرض عین ہونے کی بعض حالتیں ہیں. جب کافروں کا اتنا تسلط ہو جائے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں لڑائی ہو رہی ہے اور سب کو مار پیٹ ہو رہی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو فرض عین ہو گیا. وگرنہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کو کہا جائے کہ چلو اور جہاد کرو, کیونکہ پھر باقی چیزیں کون سنبھالے گا, تجارت کہاں جائے گی, حکومت کہاں جائے گی. اور پھر جب سے فوج بن گئی ہے مسلمان ممالک میں, سب سے پہلے تو ان کا حق بنتا ہے جو تنخواہ لے رہے ہیں اور جو اس مقصد کے لیے قوم سے الگ کیے گئے ہیں, تربیت دی گئی ہے, سب سے پہلے تو ان کا حق بنتا ہے. اور اسی طرح ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے دو کافروں میں فرق کیا ہے. یہ ایک مثال دے رہے ہیں ہم تقسیم کار کی. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دو کافروں میں شریعت نے فرق کیا ہے. جذبات کی دنیا ایک الگ چیز ہے. جو صحیح شریعت مسائل ہیں جو شریعت کے, اور جو کچھ فقہا نے ساری ساری زندگیاں کھپا کر فتوے مرتب کیے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ کافر جو اہل ذمہ میں سے ہیں وہ الگ ہیں اور حربی کافر الگ ہیں. اہل ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر جسے مسلمان سٹیٹ اور مسلمانوں کی ریاست اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے. مثلا مسلمانوں کی حکومت میں کچھ کافر رہتے ہیں اور حکومت انہیں کارڈ دیتی ہے کہ تم ہمارے شہری ہو, تم ہمارا ٹیکس ادا کرتے ہو, تم ہمارے پاسپورٹ پہ سفر کر سکتے ہو. یہ سب چیزیں حکومت کی طرف سے امان ہیں اس غیر مسلم کے لیے. مرتد کی بات نہیں کر رہے, غیر مسلم کی بات کر رہے ہیں, اصلی کافر کی بات کر رہے ہیں. کہ کوئی ہندو سکھ عیسائی پاکستان میں رہتا ہے, سعودی عرب میں رہتا ہے, کسی جگہ بھی رہتا ہے, تو حکومت نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. ایک یہ ہیں اہل ذمہ, اور اہل ذمہ میں وہ بھی آتے ہیں جن کافر ممالک کے ساتھ مسلمانوں کے صلح کے تعلقات ہیں, کوئی اعلان جنگ نہیں. یہ سفیر بھیجنا ایک اور دوسرے کے ملکوں میں یہ صلحی کی تو نمائندگی ہے. یہ صلحی تو ہے کہ ہمارا سفیر آپ کے یہاں آیا, آپ کا سفیر ہمارے یہاں آیا. اسی لیے جب جنگیں ہوتی ہیں تو سفارتی تعلقات منقطع کر لیتے ہیں پہلے, کہ جو امن امان کی ایک چیز تھی ہم نے واپس لے لی, اب ہم لڑائی کے لیے گویا تیاری کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ہوا کرتا ہے کہ جو ممالک جن سے صلح ہوتی ہے, آپ دیکھیے پاسپورٹ کے پہلے صفحے پہ یہ ہمارے ہاں بھی لکھا ہوتا ہے کہ صدر جو ہوتا ہے مملکت کا وہ درخواست کرتا ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ میرا شہری ہے اور آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور آپ اس کو ساتھ صلح کریں گے, امن سے اسے رکھیں گے, اطمینان سے رکھیں گے. یہ سب صلح کی چیزیں. تو جن کافروں سے صلح کے ساتھ جن ممالک سے مسلمانوں کے تعلقات ہوں, وہ یا اپنے آن کے کافر شہری مسلمان ریاستوں کے, مسلمانوں نے اگر انہیں پناہ دی بھی ہے اور انہیں اپنا شہری تسلیم کیا ہوا ہے, ان کو قتل کرنا کوئی صورت نہیں ہے جس میں جائز. شرعاً ان کا قتل ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ ذمہ داری ہے. ہاں ایک ہی صورت رہ جاتی ہے, اور وہ یہ کہ مسلمان حکمران اعلان کر دے کہ ہمارے ملک میں جتنے کافر ہیں وہ نکل جائیں, وغیرہ پھر انہیں مار دیا جائے گا. یا یہ کہ وہ ڈکلیئر کر دیں وار تو کسی غیر مسلم کے خلاف, کسی غیر مسلم ریاست کے خلاف, اور سفارتی تعلقات بھی توڑ لیں, انقطاع ہو جائے, پاسپورٹ بھی ایک دوسرے کے. جو سفر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لڑنا ہوتا ہے تو پھر یہ کرتے ہیں کہ سفارتخانے بند کر دیتے ہیں کہ کوئی اس پاسپورٹ پہ نہ آپ کے یہاں سے آئے نہ ہمارے یہاں سے جائے. تو یہ صورت ہوتی ہے لڑائیوں کی. اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر کافروں کو مارنا جن کا ذمہ مسلمانوں نے لے لیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ سرفرے اور نشے میں آئے ہوئے لوگ ایسی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں اور یہ شریعت کے مطابق نہیں. ایک کافر یہ ہے, اور دوسرا کافر وہ ہے جو حربی ہے, جو کافر آئے ہی اس لیے ہے کہ لڑے, مارے اور مارے, اس کو مارے یا خود مر جائے, میدان جنگ میں اترا ہوا ہے. تو اب جب فوجیں آمنے سامنے آ گئیں تو وہ کافر حربی ہو گیا, وہ اہل ذمہ میں سے نہیں رہا, اب اس کا قتل بھی جائز ہے. پھر تو مارا ماری ہے, وہ مار لے گئے, یہ مار لے, پھر تو صاف پتہ ہے کہ جنگ ہونی ہے. وگرنہ اس کو چھوڑ کے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ساری امت پہ جہاد فرض ہو گیا, نکل کھڑے ہو اپنے گھروں سے, یہ بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بتلایا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, اور ایمان والے ایسے تو ہیں نہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب کوچ کر جائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم, سو کیوں نہیں ایسے ہوتا کہ ان میں سے ہر فرقے ہر طبقے میں سے کچھ لوگ نکلیں, طائفتن ایک حصہ, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں, دین کی فقاہت حاصل کریں. یہ ہے فرمایا کہ ایک فرقہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نکلے, اور اس کا مقصد کیا ہے, تعلیم حاصل کرنے کے بعد, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ دین میں گہری سمجھ حاصل کرے. یہ ہے فقہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ فقہ کوئی چیز نہیں ہے, اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے کہ تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں جائیں, اور پھر کیا ہوگا, وہ دین میں گہری سمجھ حاصل کر کے, لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹیں گے تو کیا کریں گے, لینذروا, تاکہ انہیں ڈرائیں. یہ ہے وہ چیز جو سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی کہ وہ نذیر ہیں, یہاں کہا کہ لینذروا, تاکہ وہ ڈرائیں, لعلہم یحذرون, تاکہ ان کے ڈرانے کی وجہ سے قوم بچتی رہے خدا کی نافرمانی. بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس میں ان لوگوں کو جو اپنے اوقات کو فارغ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. مثلاً شہر میں 10,000 مسلمان رہتے ہیں تو ان میں سے 100, 200, 400 بچے جاتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ واپس آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں. تو قوم کی تربیت علماء ہی کر کیا کرتے ہیں. یہ جمعے کے دن جو تقریریں ہوتی ہیں, وعظ ہوتے ہیں, یہ اصل میں قوم کی ہی تربیت ہے. اور چونکہ علماء کی اپنی تربیت کا تعلق, افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے اب رہا نہیں کہیں سے, تو ان کی تربیت نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ ایک آدمی 10-10 برس اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اور مسجد کے امام صاحب جمعے کی ساری تقریر, وہ کوئی تربیت نہیں کرتے اس کی. بڑے بڑے عالمی مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے, مگر اسے یہ سمجھائیں کہ اللہ کے ساتھ محبت کا کیا تعلق ہونا چاہیے, لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے, اپنے کانوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے. یہ چیزیں نہیں آتی, نتیجہ یہ کہ تربیت بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلہم یحذرون, تاکہ وہ کیا کریں, بچے قوم باقی ان کی وجہ سے. یہ کیا کریں گے, آئیں گے اور قوم کو ڈرائیں گے کہ یہ جو کرتوت ہیں, اعمال ہیں, انہیں ٹھیک کرو, وگرنہ خدا کی گرفت آ جائے گی. اس آیت کریمہ کا سب سے پہلا مصداق, سب سے پہلے لوگ جن پر یہ آیت کریمہ صحیح معنی میں پوری اتری ہے, وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی تو تھے. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوک در چوک تربیت حاصل کی ہے, ایمان قبول کی ہے. کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جن میں آتا ہے کہ ہم ایک ماہ کے لیے آئے, ہم کتنے دن کے لیے آئے, ہم نے کہا ہمیں آپ سکھا دیں کہ دین کیا ہے, اور ایک جگہ آتا ہے کہ ہم حاضر ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ وادیاں جو پڑتی ہیں, ان میں فلاں موسم ایسا آتا ہے جس میں سفر نہیں ہو سکتا, تو ہم لوٹ کے جائیں گے, اس سے پہلے پہلے ہمیں دین سکھا دیجئے. ایک مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پاس رکھا اور ضروری چیزیں بتائیں. ایک آدمی نے آ کے پوچھا نماز کے اوقات, تو خاموش رہے اور ایک دن ساری نمازیں مستحب وقت جو ہوتا ہے پہلا اس میں پڑھا دی, ایک دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں, اور تیسرے دن فرمایا وہ کان گیا. انہوں نے عرض کیا میں یہاں ہوں، تو آپ نے فرمایا سمجھ گئے یہ ہیں اوقات دونوں دن جو تم نے پڑھی ہیں، اور جب واپس جاؤ اپنی قوم کو بھی یہ بتا دینا۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ نکلے ہیں، یہ آئے ہیں، انہوں نے اللہ کا دین سیکھا ہے، اور پھر اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت اہتمام رہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ یہ لوگ جائیں اور جا کر دین سکھائیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے فلسطین میں، اور انہیں کہا وہاں جا کے دین کی تعلیم۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا ہے اور فرمایا کہ جاؤ اور انہیں قرآن سکھاؤ۔ تو یہ نذیر کی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی، یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ یہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جب وہ لوگ لوٹ کے واپس اپنے گھروں کو جائیں گے، تو جا کے اپنی قوم کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اور اللہ تعالی کی ناراضگی کن اعمال میں ہے، تاکہ یہ لوگ بچیں ان کاموں سے، خدا کی ناراضگی والے کاموں سے، اور اللہ تعالی کی عذاب کی بجائے ان پر خدا کی رحمت نازل۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بڑا حصہ ہے ڈرانے میں بھی، قوموں کو بچانے میں بھی، اور انہوں نے وہی چیز ادا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں ایک جگہ جمع ہو گیا تھا کہ امتوں کو ڈرایا، انہوں نے کافروں کو ڈرایا اور اسلام کی دعوت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اسی تعلیم کو عام کیا۔ ان میں بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اپنے زمانے میں، انہوں نے سب سے زیادہ تنخواہیں جن لوگوں کی مقرر کی ان میں معلم تھے، قاری تھے، اور فرمایا جاؤ اور ان لوگوں کو قرآن پڑھاؤ، ان لوگوں کو تعلیم دو۔ مدینہ منورہ میں مقرر کر دیا کہ فلاں 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 آدمی یہ فتویٰ دے سکتا ہے، باقی کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ تعلیمی کا حصہ تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جب کوفہ گئے ہیں تو لوگوں کو بٹھایا، لوگوں کو پڑھایا، بتایا کہ دین کیا چیز ہے اور تم لوگوں کو کیا چیز کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہزاروں آدمیوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے علم کو لوگوں نے حاصل کیا، اور مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی چلتا تھا، لوگوں نے مانتے بھی بہت تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے۔ اسی لیے مالکی فقہ پہ بڑا گہرا اثر پڑا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ وہ مدینہ منورہ میں ہی رہے، اور پھر انہی کے بعد باقی لوگ آئے، ان کے غلام آئے، اور آگے چل کے یہ سلسلہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ تو یہ تفقہ فی الدین، دین میں گہری سمجھ حاصل کریں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وہاں جا کے مل گیا۔ اور مکہ مکرمہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو تھے ہی مکی، مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں، پھر انہوں نے زندگی وہاں گزاری، تعلیم حاصل کی، ہر طرف ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ تو ان کی فقہ کی اصل وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کی ساری فقہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ادھر کوفہ میں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ بہت آ گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خاص مقصد کے تحت اس شہر کو بسایا تھا، کیونکہ مسلمان جب ایران اور عراق آگے کی فتح ہونے لگی علاقے، تو ان کے لیے مدینہ منورہ آنا بڑا لمبا راستہ پڑ جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھیکہ دیا کوفہ شہر کا، آبادی کا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سڑکیں بنائی جائیں اور یہاں پہ مکانات تعمیر کیے جائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں کی جو بڑی سڑکیں ہیں وہ 45 فٹ چوڑی ہونی چاہیے، اور فرمایا جو گلیاں ہیں وہ 30 فٹ ہونی چاہیے، یعنی آج کل کی پیمائش کے مطابق، اور پھر فرمایا کہ جو ان کو بنائے گا وہ پھر مجھے رپورٹ کرے مدینہ منورہ، پھر ہم اسے پیسے دیں گے۔ تو ٹھیکیدار آئے مدینہ منورہ میں اور انہوں نے کہا آپ بھیجیں، دیکھ لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو، وہ پیمائش کر کے آئے، اور شہر بالکل ترتیب کے مطابق بنایا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے ہیں انہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فقہ پہ ایک کتاب مرتب کی ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سے فیصلے انہوں نے نقل کیے ہیں، تو یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی کی مرہون منت ہے پورا دین، اگر ان لوگوں پر اعتماد اٹھا دیا جائے اور کوئی آدمی تنقید کرنے لگے کہ فلاں میں یہ خرابی فلاں میں یہ خرابی، تو نتیجہ یہ کہ دل میں ان کے متعلق نفرت پیدا ہو جائے گی، کینہ پیدا ہو جائے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، اور پھر آدمی جب سنے گا کہ یہ فتویٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، میں اس کے دل میں علیہ عزب اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نفرت ہے، تو چاہے وہ اظہار نہ بھی کرے تو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فتوے کو اہمیت نہیں دے گا، وہ کہے گا ان کے فتوے تو ایسے ہیں علیہ عزب اللہ، زبان سے نہ کہے تو بھی جب دل سے یہ سوچے گا تو پھر دین آہستہ آہستہ اسی طرح اکھڑ جاتا ہے۔ اس لیے سیرت ساری کی ساری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جسے پھول کا خوشبو کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہ رچی بسی بھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں سیرت کے تذکرے میں۔ اور کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دارالحکومت بنا لیا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے لیے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں کہا کہ تم لوگ جا کر وہاں تعلیم دو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی بہت قدیم ہے، بہت پہلے ایمان انہوں نے قبول کیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گرمی کا موسم تھا اور پیاس لگی، تو آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے تھے ایک کافر کی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو کہا یہ ریوڑ دیکھا، انہوں نے عقبہ بن ابی معید کی بکریاں تھیں، اور عقبہ بن ابی معید بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، بدر میں مارا گیا، تو اس سے اس کی بکریاں یہ چرا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کوئی دودھ اس میں، تو دیکھیے کفر کے زمانے میں کتنی امانت داری تھی، انہوں نے کہا جناب یہ بکریاں میری نہیں اور مالک سے پوچھے بغیر ان کا دودھ میں نہیں دے سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے لیے بات فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ وہ بکری لے آؤ جس کا دودھ ابھی نہ اتراؤ، تو انہوں نے ایک چھوٹا بچہ آگے پیش کر دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھا تھنوں پہ اور کچھ پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو وہ تھن اس کے دودھ سے بھر گئے، اور آپ نے اسے وکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نکالو دودھ، پھر انہوں نے پیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اسے وکر رضی اللہ عنہ نے، اور آپ نے فرمایا کہ واپس ہو جاؤ، تو وہ تھن جتنے تھے اتنے ہی ہو گئے۔ یہ معجزہ دیکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور وہ کہتے تھے کہ پھر میں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو میں نے کہا کہ علمنی القرآن، مجھے اللہ کے رسول قرآن سکھا دیجئے، یا پھر انہوں نے یہ کہا کہ علمنی من ھذا الکلام، یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے مجھے بھی سکھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے مسع راسی، میرے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ انک غلام معلم، تم تو ایسے بیٹے ہو ایسے بچے ہو جو تعلیم دینے والا، بس یہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہا کہ وہ ہمیشہ تعلیم دیتے ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے معلوم ہو گیا ہوگا، کشف ہوگا، بہرحال کچھ بھی ہوگا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک غلام معلم، تم تو ایسے لڑکے ہو جو تعلیم دینے کے لیے ہے، معلم ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر معلم ہی رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے پھر 70 سورتیں قرآن پاک کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پڑھی، تو 70 سورتوں کو یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقن سبقن، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ان کے لیے تھی۔ پھر وہ بڑے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مجمع میں جب آئے ہیں تو انہی کا شرط تھا کہ اس وقت تک قریش کو کسی نے قرآن نہیں سنایا تھا، مسلمان ایسے نہیں کر سکتے تھے کہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سارے نوجوان تھے، انہوں نے کہا کوئی تو ہونا چاہیے ان قریش کو قرآن تو سنا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں سناتا ہوں، تو انہوں نے کہا سنانے کو تو ہم بھی سنا لیں مگر اس آدمی کو جانا چاہیے جس کے پشت پناہ ہوں مکہ میں، جس کا کوئی خاندان ہو، کیونکہ یہ ماریں گے. تو اگر کسی کا کوئی خاندان ہوگا تو انہیں کچھ شرم حیا آئے گی, پتا ہوگا کہ اس کے چار بھائی بند پیچھے بھی ہیں اور وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں انہیں جا کے سناؤں گا. اور پھر اس کے بعد جس وقت بیٹھے ہیں وہ اپنی مجلسوں میں صبح کے وقت میں 9-10 بجے جیسے چارج کا وقت ہوتا ہے ایسا وقت, یعنی سورج تھوڑا سا طلوع ہوا کافی یا طلوع ہو گیا, تو بہرحال جس وقت ان کی مجلس لگتی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اور نماز شروع کی اور انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. تو سورہ رحمان کی تلاوت جب انہوں نے سنی ہے کافروں نے تو انہوں نے کہا رہے یہ تو وہی چیز ہے. پہلے تو وہ آئے دوڑے مارنے کے لیے, پھر کہنے لگے رکو ذرا سنو یہ پڑھتا کیا ہے. انہوں نے پھر کہا یہ وہی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتی ہے, یہ اسی قسم کی چیز ہے. اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت شدید طریقے پہ زد و کوب کیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خون بہتا رہا. پھر وہ نماز کے بعد گئے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حاض الذی خشینا علی, یہ وہ چیز ہے جس کا میں تمہارے متعلق ڈر تھا کہ یہ کافر نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, میں نے قرآن انہیں سنایا ہے اور اگر یہ پھر ایسے ہمارا مشورہ ہو جائے سنانے کا تو میں کل پھر انہیں سنانے چلا جاؤں گا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, اب نہیں جانا, بس جو چیز ہم چاہتے تھے کہ ان تک پہنچ جائے وہ پہنچ گئی. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی ہیں, حبشہ کی ہجرت کی ہے اور حبشہ کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ گئے ہیں. اور حبشہ کی ہجرت میں اللہ کا اتنا فضل ہوا ہے ان پہ کہ حبشہ کی ہجرت سے عمومی طور پہ صحابہ رضی اللہ عنہ لوٹے ہیں 7 ہجری میں. جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بالکل امن اطمینان کی حالت ہو گئی. تو فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے یہ حضرات لوٹے ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی ہے تو یہ بدر سے بھی پہلے واپس آ گئے. اس کی انہوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہے, پھر احد میں بھی, خندق میں بھی, فتح مکہ میں بھی, ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اور غزوہ یرموک جو ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں بھی رہے ہیں اور انہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی بشارت دی ہے. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے تو فرمایا تھا کہ معلم ہے, یہ لوگوں کو تعلیم دینے والا ہے اور ان کی اسی صفت کی بنیاد پہ انہیں بھیجا گیا. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی آدمی کی آپ خبر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو. تو کہتے ہیں ہم نے جب پوچھا ان سے کہ حبین ودلن, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ودلن اور ان کا طریقہ کار اگر کسی آدمی میں دیکھنا ہو تو آپ ہمیں اس کی خبر دیں تاکہ ہم اس سے ناخذان ہو, ہم اس سے دین سیکھیں اور اس سے سماعت کریں, سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اقرب الناس, سب سے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی چال ڈھال کے اعتبار سے اور اپنی تعلیم کے اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, یہاں تک کہ ہم باہر بیٹھے ہوتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بلاتے تھے. یہ ان کے ساتھ تعلق تھا. اور کہنے لگے وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن لوگوں کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے, وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی اقربهم الی اللہ زلفا, اللہ کے سب سے زیادہ جلدی قریب کرتے تھے. ان کا یہ سب جانتے ہیں جو بھی یاد ہے جنہیں بھی وہ زمانہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا, تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلنا یہ سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے خدا کے, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب. یہ تعلیم تھی اور اسی وجہ سے وہ ایک ایک چیز بتاتے تھے لوگوں کو, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. ان کے بعد کوفہ والوں پر بڑا احسان جو تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا, کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا دور اندیشی کا فیصلہ فرمایا. وہ سمجھ گئے تھے کہ اب اگر خلافت پہ کوئی چیز آئے گی تو مدینہ منورہ میں آ جائے گی, تو مدینہ منورہ کو ہر طرح سے محفوظ رہنا چاہیے, کسی خون بہنے سے، کسی بھی ہنگامے سے اور بلوے سے، اور انہوں نے بڑی دور اندیشی کا فیصلہ فرمایا اور مدینہ منورہ کی بجائے دارالخلافہ کوفہ لے گئے۔ انہوں نے کہا یہ دارالخلافہ رہے گا تاکہ مدینہ منورہ کی عزت برقرار رہے۔ اس لیے جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علیہ عز باللہ یہ غلطی کی شمار کی ہے کہ ان کی ایک غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا اور مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، ان کی نظر اس بات پر نہیں گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا اس وقت سیاسی حالات کو بھی سمجھنے والا ان سے بڑا کوئی آدمی تھا بھی نہیں، سب سے زیادہ گہری نظر تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اس شہر کا احترام اس وجہ سے اسے چھوڑ دیا اور وہاں چلے گئے کوفہ میں۔ تو ایک دن وہ تشریف فرما تھے اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم نے سب سے اچھے اخلاق والا اور سب سے زیادہ نرمی سے تعلیم دینے والی اور بہت وضاحت کے ساتھ سمجھانے والے اور سب سے زیادہ متقی انسان جو اس شہر میں دیکھے وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم سے پوچھا کہ انشدکم اللہ، خدا کی قسم اٹھاؤ تم یہ سچ مجھ سے کہتے ہو یا ایسے ہی زبان سے باتیں ہیں؟ جیسے آدمی بے خیالی میں کوئی جملہ کہہ دیتا ہے، ایسے ہے یا واقعی تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایسی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم اشہد، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اقول مثل ما قالو، جو تم لوگ کہتے ہو میں بھی ایسے کہتا ہوں ابن مسعود کے متعلق، و افضل، اور میرے نزدیک تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کے آدمی۔ تو یہ سب معلم تھے، تعلیم دی انہوں نے اور کوفہ والوں کو، اور اسی تعلیم کا اثر تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ آخر تک رہا۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اتنا زہد آ گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دو سال جو تھے، یعنی ان کی زندگی کے آخری دو سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، 32 یا 33 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو آخری دو سالوں میں حکومت کا کام کرتے رہے لیکن پیسے نہیں لیتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے جی بھر گیا ہے بس پیسوں سے، ان چیزوں سے۔ اتنا زیادہ زہد غالب آ گیا تھا ان پہ۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ اجازت دیں تو سناؤں۔ انہوں نے کہا کہو۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ ایک منبر ہے بہت بڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کے حصے میں تشریف فرمائے اور ان کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود ہلما الیہ، اب میرے پاس آ جاؤ، اور میرے بعد حالات سخت ہو گئے ہیں تو تمہیں وہ سختیاں دیکھنی پڑی ہیں، اور ان سختیوں میں سے کچھ چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچی تھیں، کیونکہ جب وہ کوفہ سے واپس بلایا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں، تو لوگوں نے کہا آپ مت جائیے اس شہر کو چھوڑ کے، اور ہم لوگ خلافت کا مقابلہ کریں گے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ہو سکتا، عثمان امیر المومنین ہے رضی اللہ عنہ اور ان کا مجھ پہ بڑا حق بنتا ہے، تو میں کسی طرح خلافت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو وہ تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ، حاضر ہو گئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر زندگی وہاں انہوں نے گزاری ہے کچھ عرصہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہیں سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہلما الیہ، اب میرے پاس آ جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اس نے خواب سنایا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ لانت رأیت ھذا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کیا واقعی ایسے ہی دیکھا ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسے ہی دیکھا ہے۔ تو فرمایا پھر تم میرے جنازے میں شرکت کرو گے، یہ جو تمہیں دکھایا گیا ہے اور مجھے طلب فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا پھر اسی میں انتقال ہو گیا، اور جنازہ ان کا پڑھایا ہے یا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، یا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے، سب کے ہی نام لیے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام زیادہ واضح آتا ہے کیونکہ رات کو تدفین ہو گئی تھی، رات کو ہی جنازہ ہوا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چل سکا، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رات کو اب کس وقت اطلاع دیں، کہاں اٹھائیں انہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگلے دن جب انہیں پتا چلا کہ رات اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات کی تعلیم آگے آپ دیکھیں تو ان کے شاگرد تھے اسود اور علقمہ، اور اسود کے متعلق سارے کوفہ والے کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم یہ اسود نے لے لیا ہے، اور اسود اور علقمہ کے بعد یہی علم آیا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ سب تابعین میں سے. عجیب بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی اولادیں بس وہ بھی صحابی تھیں، حضرت وقر رضی اللہ عنہ غالباً واحد ایسے ملیں گے یا ایک آدھ اور بھی ہیں، چار پشتیں صحابی، حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے والد صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ابو قحافہ، پھر یہ خود صحابی تھے، پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن صحابی تھے، پھر ان کے بیٹے آگے محمد، یہ چاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے پر بچپن میں پڑی ہے. تو اسی طرح یہ عجیب بات ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے شاگرد اسود اور علقمہ یہ سب تابعین میں سے تھے، ان کے شاگرد آگے ابراہیم نقی رحمتہ اللہ علیہ یہ بھی تابعین میں سے تھے، ان کے شاگرد آگے حماد بن نبی سلیمان تھے یہ بھی تابعین میں سے تھے، اور حماد نے پورا فتوے کی گدی جسے کہنی چاہیے جما دی. کوفہ میں بہت فتویٰ انہی کا چلتا تھا، اہل اسلام میں بڑے بڑے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، اور حماد کے انتقال کے بعد لوگوں نے کہا اس جگہ کے لیے ابو حنیفہ سے زیادہ بہتر کوئی آدمی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین میں سے تھے. تو یہ سب تابعین میں سے، باقی کسی امام کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے، اور یہ جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تبع تابعین میں سے ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا دور بہت بات کیا، وہ تبع تابعین کے بھی شاگردوں میں سے ہیں. تو اس لیے یہ سارے لوگ تعلیم کے میدان میں تھے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہر طرف علم پھیل گیا، حرمین شریفین میں علم پھیل گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کا گھر تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہے تھے مدینہ منورہ سے، جب ہجرت کر کے جب حکم ملا خلافت سے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ آ گئے، تو ان کا جو گھر تھا وہ آگے منتقل ہوتے ہوتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا آدمی ان کی حیات میں حرمین شریفین میں نہیں تھا جس کی اتنی شہرت ہو اور فتویٰ چلتا ہو. تو یہ اسپین والے ساتھ ساتھ جب فتوحات ہوئی ہیں، حکومت بڑی ہے، اسپین تک پہنچی ہے، یہ حج کرنے آتے تھے تو ظاہر ہے حرمین شریفین میں علم حاصل کرتے تھے، انہیں پتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے صاحب علم ہیں، تو یہ رک جاتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہیں تعلیم دیتے تھے. یہ واپس آتے تھے اسپین تو یہاں آ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موتا بھی لے آئے تھے، اس کے مطابق بھی فتویٰ چلتا تھا. اس لیے یہ اسپین، الجزائر، یہ سارے علاقے مالکی ہو گئے. یہ اثر تھا حرمین شریفین کی تعلیم کا، اور بہت بڑا سارے مالکیوں پہ احسان ہے. ایک بزرگ تھے مالکی ان کا، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے تھے، اسد ابن فرات، وہ کہتے تھے حضرت اگر یوں مسئلہ پیش آ جائے تو پھر کیا فتویٰ ہوگا، اگر یوں ہو جائے تو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تو سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا یہ جو یوں اور وہ کی بات کرتے ہو نا، یہ ہمارے شہر میں نہیں ہوتا، یہ مزاج ہے کوفہ والوں کا، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں اس طرح کے فرضی سوال کرو تو فرضی جواب تمہیں ملتے رہیں گے. تو وہ کوفہ گئے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے کہا کہ اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہو، اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی جواب دیتے رہے، اور اسد ابن فرات کہتے تھے مجھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح تعلیم دی جس طرح چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی، گب اتنے اچھے تعلیم دینے والے لوگ تھے. اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان سارے مسائل کو اس طریقے کو سیکھ کے جب وہ اسپین گئے ہیں تو موتا امام مالک کو انہوں نے اسی رنگ پہ ڈھال لیا کہ اچھا یوں ہو تو حدیث یوں آئی ہے، اس کا استنباط یوں ہوگا. یہ تعلیم تھی، یہ لوگ لوٹے ہیں اپنی قوموں کی طرف جا کے ڈرایا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں خدا کی گرفت نہ ہو جائے تم لوگوں پہ، اس لیے خدا سے ڈرو، یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا. اس چیز میں اللہ کی رضا ہے، اس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ توبہ میں فرمائی ہے کہ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں اور خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جب تعلیم حاصل کر کے واپس جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ لوگ قوم بچے اس چیز سے کہ خدا کی گرفت آ جائے. تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، انہوں نے آ کے سب کو تعلیم دی. تو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اسی تعلیم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عام. اسی لیے یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، معمولی علم تھا ان کا مکہ مکرمہ، اتنا علم تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرفات میں خطبہ دیا اور ان کے شاگرد کہتے تھے اتنی زبردست تقریر تھی، اتنا اچھا بیان تھا کہ خدا کی قسم اگر عیسائی سن لیتے روم کے تو ان کی بیان کو سن کے مسلمان ہو جاتے، اتنا اللہ نے علم نے دیا تھا. یہی حال سب کا تھا، جن جن کو معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی سے اگر مشورے کے بغیر، کسی کی بات سنے بغیر مسلمانوں میں خلافت کسی کو دے جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیتا، اس شرط کے، اس پائے کے لوگ تھے. مگر تعلیم سب سے مقدم رکھ کے انہوں نے کہ علم حاصل کریں، تعلیم کو حاصل کریں. تعلیم کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ لوٹیں اور جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں، سمجھائیں کہ دیکھو کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس چیز سے حصہ ملا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ کا خوف سنائیں، اللہ کا ڈر، اور یہی چیز یہاں بھی پیش آ گئی. ایک اور چیز دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں سے حصہ ملا. اللہ تعالیٰ نے سورہ وضحا میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو اتنا کچھ دیں گے آپ کا پروردگار کہ آپ سے راضی ہو جائے. تفصیل میں نہیں جاتے اس آیت کی کہ نازل کیسے ہوئی تھی، مختصر خلاصہ اس پہ یہ کہ کسی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ تمہارے خدا نے تمہیں چھوڑ دیا. تو طبعی طور پر رنج ہوا، اثر ہوا اس کا کہ ہوا کیا، وہی کیوں نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی اتنے گھبرانے کی بات تھوڑی ہے، ہم نے کوئی آپ کو چھوڑا ہے، ہم تو آپ کو اتنا کچھ دے دیں گے پتہ ہوا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی دوسرے پارے میں جو آئی ہے، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بڑی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے اب قبلہ بیت اللہ کو کر دیا جائے اور بیت المقدس کو اب ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس میں بھی بڑی حکمتیں. یہ جو بیت المقدس ہے نا، یہ اصل میں عدل کا مقام ہے، انصاف کا مقام ہے. بالکل ٹھیک جیسے ترازو میں انصاف ہوتا ہے، ایسے انصاف کا مقام ہے. اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہیں پہ لوگوں کا انصاف بھی ہوگا، اور یہ قوم جن کا قبلہ وہ ہے بیت المقدس، جب وہ ذرا سے بھی عدل سے ہٹتے ہیں تو ظلم پہ چلے جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں بیت اللہ وہ خدا کی رحمت کا مقام ہے، اس لیے یہاں عدل سے ہٹتا بھی ہے مسلمان تو خدا کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی اگر کسی کے 10 روپے دینے ہیں، خدا کا خوف ہے اور رحمت چھا گئی، تو عدل سے رحمت پہ چلا گیا، 10 کے 12 دے دیے، اور وہاں چونکہ عدل ہے بالکل، تو عدل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ظلم پہ آتا ہے تو 10 کے 5 دے دیتا ہے، نہیں بھی دیتا، کہتا ہے میرے تم نے دینے تھے. تو بیت المقدس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجحان یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اور جب آیت نازل ہوئی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم اس جگہ کو قبلہ بنا دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں، آپ راضی رہیں، تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی خوشی اتنی اچھی لگتی ہے، آپ کا راضی رہنا اتنا عزیز لگتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھا، وگرنہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی سے بڑی ہستی کو بھی راضی یا خوش رکھے، اللہ اللہ ہے اور بندے اس کے بندے ہی ہیں، چاہے وہ ختم نبوت ہی کا مقام کیوں نہ ہو، بہرحال اللہ تو اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ علیہ باللہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجی یا یہ چیز، بلکہ وہ کرم تھا، فضل تھا کہ آپ خوش رہیں، چلے اسے قبلہ بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ ہوتا ہے بہت جگہ پہ ہوتا ہے، امت پہ بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ جو کہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں رہے، میں تو خوش اسی وقت ہوں گا جب میری پوری امت کی نجات ہو جائے. تو یہ اللہ تعالی کی رضا کا مقام ہے کہ فرمایا اللہ آپ سے خوش ہو جائیں، اللہ تعالی اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا، آپ اللہ تعالی سے خوش ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اس کی ذرا سی ایک بات اور تشریح سے عرض کریں، کوئی غلط فہمی تک نہ رہے. بعض چیزیں ایسی ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے تو اب رزق بھی دے گا، نہ دے بھوکا مارتے، مالک تمام اختیارات ہیں اسے، اس نے بغیر کسی حق کے لوگوں کو پیدا کیا، ہمارا آپ کا کوئی حق تھوڑا ہی تھا کہ ہم پیدا ہوں اور اس دنیا میں آئیں. اسی طرح اگر وہ مارنا چاہے اور بغیر رزق کے مار دے تو کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں ہوا ہے، وہ مالک ہے، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، اس کی اپنی مشیت کاملہ ہے، جو وہ چاہے. ہاں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ چیز مجھ پہ ضروری ہے، حقاً علینا ہم پر یہ ضروری تھا کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر واجب کر لی ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے اپنے اوپر جو بھی چیز واجب کر لے، ہم اس کے بندے، اس کے غلام ہیں، باقی اس پہ اصلاً کسی کا کوئی حق نہیں بنتا. بہت سے لوگوں کو جو گمراہی پیدا ہو گئی ہے سمجھنے میں، وہ ان احادیث سے جن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر تمہارا کیا حق بنتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں واقعی ہمارا کوئی حق بنتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اصل میں وہاں بھی یہی مراد ہے کہ یعنی وہ چیز جو خدا نے اپنی مہربانی کرم کی وجہ سے اپنے ذمے فرض کر لی ہے، وگرنہ تو کوئی چیز نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعا قبول کرے، اور نہ کرے تو نہ کرے، مالک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. مگر وہ جو قبول فرما لیتا ہے وہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. تو اس طرح سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں اور گمراہ فرقوں کے عقیدے میں فرق ہو جاتا ہے. بہت سے گمراہ بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں خدا کے ذمے یہ چیز ضروری ہے. بے ضروری سے اگر یہ مراد ہے کہ ہمارا حق ہے تو کچھ نہیں، اور اگر ضروری سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے اپنے محض فضل و کرم سے فرما دیا ہے کہ ہمارے ذمے ہیں، تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا. تو یہ وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت، احترام، شرف اور مجد کے باوجود اللہ تعالی کے بندے تھے، اور اللہ نے یہ جو ان کی خوشی کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ کا کرم تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ورنہ اللہ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ خدا اس کو خوش رکھے. اللہ تو بہرحال مالک. وہاں کیا فرمایا کہ ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا کچھ دے دیں گے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں. یہ رضا کا مقام، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں. اللہ کی خوشی سے کوئی بڑا مقام ہوتا نبوت کے بعد تو اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیتے. آپ دیکھیے وہ جو چیز ہے اسی ٹھیک اس چیز کو اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی فرمایا، اور بتایا ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی. سورہ توبہ میں سویں آیت ہے 100 نمبر کی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون, اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے, من المہاجرین والانصار, مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم بإحسان, اور جس نے پیروی کی ہے ان مہاجرین اور انصار کی احسان کی کیفیت کے ساتھ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وأعد لهم جنات تجری, اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں, دریا, خالدین فیہا ابدا, اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی. وہاں فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ اتنا کچھ دے دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا. بات تو وہی ہوئی, خدا کی خوشی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حصہ ملا, خدا کی خوشی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ ملا. اس آیت کو آپ دیکھیں ذرا سی تشریح سے, تو معمولی بات اس میں عرض کرنی ہے کہ والسابقون الاولون, اللہ نے فرمایا جو لوگ بالکل قدیم اسلام لانے والے. کون سے قدیم اسلام والے تھے؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ مہاجرین تھے اور انصار نہیں تھے, بعض کہتے ہیں انصار بھی تھے, کچھ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ قدیم الاسلام ہے, ان کا اسلام پرانا ہے. بعض حضرات نے اس کا دائرہ بڑھایا ہے اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قدیم الاسلام ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں میں سے دونوں قبلوں کے بعد جنہوں نے بدر تک شرکت کی ہے یہ قدیم الاسلام ہے, چاہے وہ انصار ہوں اور چاہے وہ مہاجرین ہوں. اگر یہ بات مان لی جائے کہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ ہی صرف وہی تھے جو قدیم الاسلام تھے, تو پھر آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا پڑے گا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین, سب سے پہلے ہجرت کرنے والے جو لوگ اسلام میں قدیم ہیں وہ, والانصار, اور دوسرا گروہ انصار کا, والذین اتبعوہم بإحسان, اور تیسرا گروہ جنہوں نے احسان کی کیفیت کے ساتھ ان کی پیروی کی. تین گروہ. اور اگر مانا جائے کہ بدر والے بھی اس میں شامل ہیں, یا یہ کہ بدر سے پہلے ہجرت کے بعد جو قبلے کی تحویل ہوئی ہے وہ حضرات بھی شامل ہیں, تو پھر یوں کرنا پڑے گا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور انصار میں سے اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جو قدیم الاسلام ہیں جنہوں نے اسلام بہت پہلے قبول کیا. فرق آ جائے گا. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل آغاز میں اسلام لے آئے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے, تو وہ کہتے ہیں یہاں پر انصار مراد ہیں. خیر کوئی بھی گروہ مراد لے لیا جائے, قدیم الاسلام سابقون الاولون کون تھے؟ یہ سابقین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے شدائد تکالیف برداشت کی ہیں, اس کا دائرہ بدر تک رکھا جائے یا ہجرت تک رکھا جائے بہرحال, مگر یہ خدا کے بڑے ہی قریبی بندے تھے, بہت قرب اللہ کا انہیں حاصل تھا. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں, حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود ان لوگوں میں سے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جو 8 آدمی مسلمان ہوئے ہیں, حضرت طلحہ ہیں, حضرت زبیر ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ, اتنے بڑے بڑے لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے تھے, یہ سب وہ لوگ ہیں جو قدیم الاسلام. اس لیے ان کے بارے میں خاص طور سے احتیاط سے زبان استعمال کرنی چاہیے. بہت سے لوگ غلط روایات کی بنا پر بہت ایسی چیزیں کہنے لگتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جاتی, اور اللہ تعالی کی ایسی ناراضگی جو بہت دور تک آدمی کو دین سے ہٹا دیتی ہے. اب ان میں مہاجرین میں سابقون الاولون جو فرمایا ہے کہ مہاجرین میں, ان میں ایک مثال آپ سے عرض کریں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان میں شامل ان 8 آدمیوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پہلے سے اسلام لے آئے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، اور بعض نے ایک حد صحابی رضی اللہ عنہ کا اور بھی ذکر کیا ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض حلقوں میں ہم نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخلے سے روک دیے جائیں گے، اور 500 سال کے بعد وہ عام صحابہ رضی اللہ عنہ سے 500 برس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں. ڈرنا چاہیے ایسی کچی باتیں کرنے سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان 8 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو بالکل اسلام کو ابتدائی دور میں انہوں نے قبول کر لیا. ذکر چل رہا تھا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ جو ابراہ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے 10 سال بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے گویا کے آدمی ہو گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم جو تھا، حضرت ابن ابی ارقم کا گھر، جو پڑھا ہوگا آپ نے سیرت کی کتابوں میں کہ ابتدائی طور پہ مسلمان وہاں آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، ان کا اسلام اس سے بھی پہلے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرکز ابھی نہیں بنا تھا، اور یہ ان میں سے ہیں. اور 5 آدمی اس زمانے میں حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ جو مسلمان ہوئے ان میں سے بھی ایک ہیں. اور پھر اسی طرح ہجرت کی انہوں نے حبشہ، مکہ مکرمہ میں تکالیف اٹھائی ہیں دین کے لیے، ظلم برداشت کیا ہے. قرآن نے جن کے متعلق کہا کہ اوزو فی سبیلی، اور یہ لوگ میری راہ میں ستائے گئے ہیں، یہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا مکہ میں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کے لیے، حبشہ سے ہجرت کر کے پھر یہ آئے مدینہ منورہ، تو 2 ہجرتیں کی. اور بدر میں بھی رہے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قریب قریب ہجرت تھی ان کی، بدری بھی ہوئے، احد میں بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد سارے غزوات میں رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوما جنرل وہاں بھیجا تھا ایک جگہ جہاد کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جانا، اور وہاں جب تمہیں فتح ہو جائے تو وہاں کے جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی سے شادی ہوئی تمہاری ہو جائے گی. تو تماظر تھیں رضی اللہ عنہا، ان سے شادی ہوئی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی. اور 10 صحابہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نام لے کے کہ یہ جنتی. یوں تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جنتی تھے، مگر یہ عشرہ مبشرہ کیوں انہیں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے اتنی مرتبہ بشارت دی گئی، کہ تواتر کی حد تک گویا پہنچ گئی. وگرنہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اصول اور کلیہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی تھی کہ جس نے ان کی زیارت کی ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، ارتداد نہیں، یعنی ارتداد پہ موت نہیں آئی علیہ عزب اللہ، تو وہ جنتی ہے. لیکن ان 10 کا نام ایک جگہ آ گیا ہے ترمذی کی روایت میں، بہت جگہ ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، اور عمر جنت میں، عثمان جنت میں ہے، اور علی جنت میں ہے، اور طلحہ جنت میں ہے، اور زبیر جنت میں، اور عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، اور سعد ابن ابی وقاص جنت میں، اور سعید بن زید جنت میں، اور فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ بھی جنت میں. ان 10 کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے آپ پریشان تھے. ان کے بیٹے ملنے آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دعا دی اور یہ کہا کہ خدا تمہارے والد کو جنت کے جو چشمہ سلسبیل اس سے سیراب کرے. قرآن میں بھی آیا کہ تسمہ سلسبیلا، جنت میں ایک نہر، ایک دریا ہے، سلسبیل اس کا نام ہے، خدا اس سے لوگوں کو پانی پلائے گا. تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹوں کو جب دعا دی تو انہیں حیرت ہوئی. انہوں نے کہا آپ آسان دعا کوئی کر دیتی، یہ دعا کہ سلسبیل جنت میں آ، تمہارے والد کو خدا اس سے سیراب کرے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ کہ ان کا بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے پریشان تھے، اور تمہارے والد حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا میں آپ کے چہرے مبارک پہ کچھ آثار دیکھتا ہوں پریشانی کے، تو یہ پریشانی کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ آپ کے بعد امہات المومنین کا کیا بنے گا؟ یہ توکل کا صحیح درس اور سبق ہے کہ آدمی اسباب پورے کرے پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو ہی اختیار نہ کرے. تعطل نہیں ہے اسباب کا، ترک اسباب کا نہیں ہے، بلکہ انہیں اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی اس پہ نتیجہ مرتب کرے، میں تو اپنے جیسا یہی کام ہو سکتا تھا. تو انہوں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے، کا کوئی ضرورت نہیں گھبرانے کی. وہ جو میرا باغ ہے وہ کس دن کے لیے؟ آپ کی بیویوں میں سے جو بھی کوئی زندہ ہے اس تک یہ حصہ پہنچایا کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ تقسیم کرتے رہتے تھے باغ کی آمدن کو، جتنی بیویاں ہوتی تھیں ہر ایک کو اس کا حصہ بھیج دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی ان کی کہ انہوں نے ایک باغ امہات المومنین کے لیے وقف کر دیا ہے اور کہہ دیا اس کی کمائی کے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے سلسبیل سے پانی پلا. تو کہنے لگی بچوں اس لیے میں نے تمہارے باپ کے متعلق وہ دعا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. حدیث میں دو آدمیوں کے متعلق آیا ہے، ایک ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا امین و ہذہ الامہ، میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار آدمی یہ ہے. اور عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق اس سے بھی بڑے لفظ آئے ہیں، آپ نے فرمایا آسمان میں اور زمین میں اس جیسا امانت دار آدمی کوئی. امین فی السمائے و امین فی الارض، آسمان میں بھی یہ سب سے زیادہ امانت داروں میں، یعنی اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور زمین میں بھی. اور انہوں نے ہی خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی تھی. حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کام کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کام کرتے رہے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن چھ آدمیوں کو لگایا تھا کہ خلافت ان میں سے ایک کو ملے گی، ان میں عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ بیٹھے ہی انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا. انہوں نے کہا میں تو خلافت میں کبھی نہیں آؤں گا، باقی تم لوگ جس کو کہتے ہو اس کے متعلق بات کر لیتے. جب انتقال ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ الفاظ ان کے متعلق ہے، بہت بڑے لفظ ہے. انہوں نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صف میں جو بڑی عزت والا شخص تھا عبد الرحمٰن، تم ان لوگوں میں سے تھے. عزت والا شخص تھا عبد الرحمٰن، تم ان لوگوں میں سے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے جنازے میں آئے تو انہوں نے بے اختیار کا واجب لا بھائی، وہ آدمی جو پہاڑ تھا علم کا اور تقویٰ کا، سمندر تھا. تو اتنے فضائل ان کے آئے ہیں. پھر وفات سے بھی پہلے انہوں نے کہا میرا سارا مال اس کا ایک بٹا تین حصہ یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے، اتنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہیں بھی حصہ ملا تھا، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بدر میں انہیں حصہ دیا تھا اور فرمایا تھا یہ میری بیٹی کی وجہ سے میرے کام میں ہی مدینہ منورہ رہ گئے تھے. تو عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 32 ہجری میں، تو اس وقت بدری صحابہ رضی اللہ عنہ گنے گئے تو وہ 100 کے قریب تھے، سب کو ایک بڑا تین حصے میں سے ملا. یہ اتنے فضائل کے بعد یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ 500 برس جنت میں رکے رہیں گے اور پھر جائیں گے، اور پھر یہ کہیں ثابت بھی تو. اس لیے ایسی کچی باتیں ان اللہ کے اچھے بندوں کے متعلق نہیں کرنی چاہیے، گمراہی پہ مبنی ہے. بہت زیادہ اس میں ایسی چیز پائی جاتی ہے، وغیرہ کہیں تو آتا کہ یہ آدمی جنت میں سے روک دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنت کے جانے کے بارے میں جو اور باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ الگ ہیں، لیکن انتظار کی بات نہیں ہے. تو یہ سابقین اولین کی ایک مثال ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہاجرین میں سے تھے اور جو بھی انصار میں تھے مدد کرنے والے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیب رہے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، بیعت کی ہے مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خود مدنی تھے. وہاں کے رہنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دو گروہ تو یہ ہو گئے, والذین اتبعوہم بإحسان, اور تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے پیروی کی ہے ان کی احسان کی کیفیت کے ساتھ. یہ آیت کریمہ بہت بڑی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس امت میں جو بھی احسان کی کیفیت کے ساتھ انصار اور مہاجرین کی پیروی کرتا رہے گا. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے, بلکہ فرمایا بلذین اتبعوہم, ہم کی ضمیر جمع کی ہے نا, تو فرمایا جو ان انصار اور مہاجرین کی پیروی کرتا رہے گا. تو پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنی ہے. اسی لیے بل جماعت کے جو لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس جماعت کے پیروکار ہیں, ان کے فتاوی پر عمل کرنے والے, ان کی باتوں کو دیکھنے والے ہیں. جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے آپس میں مختلف ہوں گے تو مجتہد پھر فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے کہ ان سے کون سا فتویٰ قابل عمل ہے. وہ کہتا ہے اس صحابی رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے اور اس کا یہ ہے, ان میں سے دیکھو پہلے کون تھا, ان میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا, ان میں یہ دیکھنا چاہیے علم میں کون بڑھا ہوا ہے, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے جو لوگ روایت کرتے ہیں اور اس سے جو لوگ روایت کرتے ہیں ان میں زیادہ سمجھدار زیادہ دین کو جاننے والے کون لوگ ہیں. اجتہاد کے مختلف اسباب ہیں, اس پہ بالکل بات نہیں کرنی, لیکن اللہ نے کہا جو ان کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیروی جو نہیں کرتا وہ گمراہی پہ چلا جائے گا. یہ کہا الذین اتبعوہم, جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف پیروی بھی نہیں کرتے بے احسان, احسان کی کیفیت کے ساتھ پیروی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بشارت ہے. اور اس آیت کریمہ کی تشریح میں ہم نے کئی اپنے اساتذہ سے پوچھا, مدت ہوئی جن کے علم پہ اعتبار تھا ہمیں اور اعتبار کیا جا سکتا تھا, ہم نے کہا یہ بے احسان کا لفظ جو خدا نے بڑھایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس امت میں جتنے لوگ صوفیاء کرام جو احسان کی کیفیت کا کہتے ہیں کہ تزکیہ ہو جائے اور سلوک طے ہو جائے تاکہ احسان کی کیفیت آدمی میں پیدا ہو جائے وہ اس میں شامل ہیں, تو اساتذہ سب کہتے تھے کہ وہ اس میں شامل ہیں. یہ بشارت ان کا قرآن پاک میں اس سے بڑی آیت ابھی تک نہیں ملی ہمیں, تو جو امید دلاتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا یہ مقام ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ احسان کی کیفیت کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کریں گے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سب سے خوش. احسان کی کیفیت ہے کیا؟ احسان مطلب نیکی, اس کی کیفیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرما دی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور وہ تو بہرحال تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو کسی آدمی کو یہ احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان رہے, اللہ کا خیال رہے, اور وہ خیال اتنا جم جائے کہ انسان کو خدا کی نافرمانی سے روک دے باز رکھے, یہ ہے احسان کی کیفیت. یہ جس کو بھی حاصل ہو گئی اور دوام آ جائے اس پہ ہمیشہ رہے, ایک تو ہوتا ہے ابتدا کا درجہ, کبھی یاد رہا کبھی نہ رہا, ایک ہے کہ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کیفیت رہتی ہے کسی انسان کی, تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری. صوفیہ یہی کرتے تھے, وہ مراقبات جو کہتے ہیں, لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی دین میں نئی چیز لا کے ڈال دی ہے انہوں نے, تو وہ سب لوگ جو تنقید کرتے ہیں خام خاکی, انہیں اس راستے کا پتہ ہی نہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے دنیا کہاں پہنچ گئی, چاند پہ کس کس جگہ پہ, تو کوئی بچہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ چاند پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جی کوئی, یہ تو سب جھوٹ ہے, تو بچہ ہی ہے نا, اس کی بات کیا وزن ہے. بالکل اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ احسان کی کیفیت مراقبات یہ سب ایسے ہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس امت میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے, جو آدمی امت کے لیے کوئی کام کر کے گیا اور کسی کی صحبت میں رہ کے نہ بنا, ایسے نہیں ہوا. جتنے مجددین تھے, جتنے مصلحین تھے, بڑے بڑے شراح حدیث کے بڑے بڑے لوگ, یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں سے بنے ہوئے تھے. 14 صدیوں میں 15 صدیوں میں اگر 5 آدمی فرض کر لیجیے نکل آئے تو ہونا نہ ہونا برابر ہوا. ایک طرف ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں, دوسری طرف دو چار پانچ آدمی ہیں, ان کا کیا کوئی اعتبار کرتا ہے؟ اور جو پھر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ کوئی سر پہ چھوٹا بڑا تھا نہیں, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. تو احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے اسی کے لیے مراقبات کراتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بھی اس میں جب احسان کی کیفیت آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کوئی چیز اب نہیں ہے, نہ مراقبہ نہ کوئی اور ذکر اذکار صدقے کے. وہ کہتے ہیں یہی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اسی تلاوت سے ترقی ہو جائے گی, اسی سے نماز سے ترقی ہو جائے گی. ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے اور اسے پتہ ہے اللہ کے حضور میں کھڑا ہو, اور ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے اور سلام تک خدا کی یاد نہیں آتی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق. اس کو یقیناً زیادہ ثواب ملے گا جو غلاموں کی طرح کھڑا ہے اللہ کے حضور میں کھڑا. حتیٰ کہ اگر دل میں زندگی ہو اور قلب میں کوئی احساس ہو تو آدمی کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, اگر دل زندہ ہو تو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں, یہاں نماز کا رنگ کچھ اور. یہ احسان کی کیفیت, وہ احسان کی کیفیت ایسے رچ بچ جاتی ہے جیسے کسی کو پچھلی بھوک لگ گئی تو اب وہ آفس میں بیٹھا ہے تو بھی بار بار ذہن میں کلک کرتی ہے کوئی چیز کہ تم نے کھانا کھانا ہے. اٹھا جلدی سے سارے کام چھوڑ کے, گاڑی میں مناظر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر ادھر بھی گاڑی بھی چلا رہا ہے, پھر ذہن میں آتا ہے کھانا کھانا ہے کھانا کھانا ہے. گھر پہنچا, بچوں میں مصروف ہو گیا, ذہن میں یہی ہے کہ کھانا کھانا ہے. وہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا. بس اسی طرح اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہوں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہ کے موقع پہ اللہ اس بندے کے درمیان اور گناہ کے درمیان آ جاتا ہے, نہیں کر سکتا. یہ ہے احسان کی کیفیت. اسی پہ خلافتیں ہو جاتی تھی, اسی پہ اجازت دے دیتے تھے مشائخ اور بزرگ جو بھی سلسلے کے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے احسان کی کیفیت کو پیدا ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے اللہ نے فرمایا بالذین تبعوہم بإحسان, اور جو لوگ نیکی کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو فرض کر لیجئے احسان کی کیفیت حاصل ہو بھی جائے لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی نہیں ہے تو اس کا معاملہ پھر بھی خطرے سے خالی نہیں, بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ وہ اللہ کے ان مقرب بندوں کی تکریم اور تعظیم نہیں کرتا تو یہ خدا کے ہاں پکڑ ہو جائے گی, خدا کے ہاں عبادات رد کر دی جائیں گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیوں اتنے بڑھ گئے؟ اتنا فرق آ گیا ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے جس آدمی نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ, اور جس نے پتہ ہے مکہ کے بعد جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اتنا فرق آ گیا. اللہ نے فرمایا دونوں برابر نہیں. یہ جو حدیث بڑی مشہور ہے آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ اگر آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور میرا صحابی رضی اللہ عنہ نہیں وہ آدھا سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور تم عہد پہاڑ سونے کا خرچ کرو تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ حدیث کس سے کہی ہے؟ مسند احمد میں آیا ہے کہ یہ حدیث اصل میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق کی ہے, حضرت خالد ابن ولید میں رضی اللہ عنہ میں, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ میں کسی معاملے میں کچھ بحث ہو گئی اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ نے بلایا اور آپ نے کہا خالد تم اگر احد پہاڑ سونے کا بن جائے نا اسے خدا کی راہ میں خرچ کرو, اور یہ عبد الرحمان آدھا سے جو خدا کے راستے میں دے دے تو تم اس کے آدھا سے جو بلکہ ایک پاؤ جو تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ان کو فرمایا ہے. لوگ سمجھتے ہیں امت کے لیے ہے, یہ ان امت تو کسی کھاتے شمار میں نہیں آ سکتی. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں خود یہ احسان کی کیفیت مختلف تھی. جو لوگ قدیم الاسلام تھے بڑا رسوخ تھا اس میں, اسے اگر خالص علمی اصطلاح میں کہیں تو ایک ہے ایمان منجی, یعنی وہ ایمان جس کی بنیاد پہ نجات ہو جائے, وہ الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق سے مسلمانوں کو حاصل ہے، قیامت کو مانتا ہے، رسالت کو، توحید کو، ختم نبوت کو اور آخرت کو، یہ عذاب قبر کو، ان چیزوں کا قائل ہے، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. ایمان منجی ہے، نجات دینے والا. اور ایک ایمان ہے مولی، مولی کا مطلب علو، بلند ایمان، وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. وہ تو جتنا خدا پہ کسی کا یقین بڑھ جائے اتنا ہی ایمان اس کا اچھا ہوتا چلا جائے گا. جیسے ایک آدمی ہم سب نے سنا ہے کہ ایک شہر ہے مکہ مکرمہ، اور وہاں پہ خدا کا گھر ہے، طواف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانے کی بھی توفیق دیتے ہیں اپنے بعض بندوں کو، لیکن جو نہیں گیا اس کے یقین میں اور جو جا کے خود طواف کر چکا ہے اس کے یقین میں بڑا فرق ہے. یہی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی درجات تھے، اور احسان کی کیفیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بالکل اسی وقت حاصل ہو جاتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے. بس احسان کی وہ کیفیت حاصل ہو گئی جو کسی بڑی سے بڑے ولی کو بھی نہیں مل سکتی. وہاں تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی مراقبات کیا اور ذکر کیا اذکار کیا، وہاں تو کیا ضرورت تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کافی تھی، صحیح نیت سے وہاں حاضری ہی کافی تھی. یہ تو پھر بعد والوں کے لیے ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مانچیں، اپنے دل کو صاف کریں، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، گناہوں سے حفاظت یہ کریں. وہاں ادنا درجے میں بھی جو چلا جاتا تھا اس کو بھی یہ کیفیت حاصل تھی، اور بڑے لوگ تو پھر بڑے ہی تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے پیروی کی ہے احسان کی کیفیت کے ساتھ، ان سابقین اولین، ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو. یہ خدا کی رضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی تھی اللہ نے اپنی رضا، فرمایا ہم اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہاں بتایا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش. ان کی تو اللہ سے خوشی ظاہری ہے کہ جس حال میں بھی رہے ہیں خدا کا شکر ادا کرتے رہے. شکایت یہ چیزیں زبان پہ نہیں لائے. کبھی عبدیت کے غلبے سے، بندگی کے غلبے سے کوئی جملے نکلے دیے ہیں تو وہ بندگی کا غلبہ ہے کہ اپنے مالک سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، وہ بھی بندگی کا غلبہ ہے، عبدیت کا غلبہ ہے. اور وہ کوئی ملامت کے قابل تھوڑی ہے چیز، وہ تو بالکل فطری ایک بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، خدا کی خوشی تو پھر ٹھیک اور سب کے ساتھ ہوتی ہے. جس میں بھی احسان کی اور ایسی چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی اس اعتبار سے شامل ہو جاتی ہے کہ اس آدمی کا قدم اتباع سنت میں راست ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، سنت کی اتباع زندگی پہ غالب آ جاتا ہے. تو جب سنت کا اتباع غالب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس آدمی سے محبت ہے. کیونکہ فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فتبعونی، میری چال چلو، میری سنت پر عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ جب راضی، پھر کیا ہوگا سنت پہ عمل کرنے سے؟ اللہ نے کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت اس وقت ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے. تو پیروی آ جاتی ہے جب احسان کی کیفیت. تو اللہ نے کہا ہے ہم نے اتنا کچھ ان کے لیے رکھا ہے کہ جنت جس میں باغات ہیں اور جس میں دریا بہ رہے ہیں، اور یہ چیزیں دی. ان میں اللہ کی رضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ہو گئے، امت کے وہ اولیاء کرام جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے احسان کی کیفیت دی تھی وہ اس پہ قائم رہے. موت اس حال میں آ گئی، وہ حضرات ان کے لیے بھی خوشخبری آ گئی. ایک ہستی کا ذکر اللہ نے اور بھی کیا اپنی رضا کے لیے، اور سب سے الگ ذکر ان کا کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے. یہ ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو اپنا مال خرچ کرتے رہے. مال کا خرچ کرنا اس سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ سورہ النشرہ کے آخر پہ کہا ہے کہ اذا فرغت فانصب، اور جب آپ فارغ ہو جائیں باقی کاموں سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑیے. صحیح ترجمہ کریں کہ اللہ کے ساتھ لو لگائیے، وہی لاربی کا فرغ اپنے رب کے ساتھ لو لگائیے. تو یہ فن سب کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے نا کہ فن سب آپ محنت کیجئے, تو سوچنے کی بات ہے کس چیز سے فارغ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کچھ کرتے تھے وہ دین ہی تو تھا, تو کس چیز سے فارغ ہو جائیں. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں جن لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں, دین کی طرف بلاتے ہیں, دین کے جو کام ہیں, ان چیزوں سے فارغ ہو کے کچھ وقت آپ کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جو بالکل تنہا گزاریے, محنت کیجیے, یعنی اللہ کو یاد کیجیے. اور کتنا یاد ہو, فن سب نصب عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو, کہ تھکن ہونے لگے, یعنی اتنا اللہ کی یاد ہونی چاہیے کہ کچھ تھوڑی بہت تھکن محسوس ہونے لگے. یہی حال مال کے خرچ کرنے میں بھی ہے کہ اتنا خرچ کرے کہ تھوڑا بہت نفس پہ بوجھ پڑنا شروع ہو جائے, کہ اور ضروریات بھی ہیں وہ بھی سوچنا ہے, تو تھوڑی سی نفس پہ وہ بوجھ پڑے. جب یہ بوجھ پڑتا ہے, فکر ہوتی ہے, اسی طرح خدا کی عبادت میں تھکن ہو جاتی ہے, اس سے نفس پہ جب گرانی آتی ہے تو پھر نفس ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر وہ تزکیہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ہستی وہ شخص جو تی مالہ یا تزکا, جو اپنا مال خرچ کرتا ہے کس لیے, دل کو صاف کرنے کے لیے, یعنی کوئی تما کوئی لالچ کوئی چیز نہ رہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک معاملے میں قسم کھا لی کہ وہ فلاں شخص کو مال نہیں دیں گے, تو اللہ تعالی نے فرمایا وہی نازل ہوئی باقاعدہ اس کے لیے, اور اللہ نے فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشیں معاف کرے, اگر چاہتے ہو تو اس نے جو غلط بات مجھ سے نکالی ہے تم اسے بھی معاف کر, تم اسے معاف کر دو, ہم تمہاری لغزشوں سے درگزر کرتے رہیں گے. حالانکہ وہ صدقہ وہ واجب نہیں تھا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذمہ نہیں تھا کہ ضروری ہے اس کو دیں, لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں شخص کے لیے میں اپنا مال خرچ نہیں کروں گا, تو اللہ کی طرف سے وہی آ گئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ایک معاملے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کچھ بحث ہو گئی, اور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس معافی مانگنے گیا, میں نے کہا مجھے معاف کر دیں میری زیادتی, اور ابوبکر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور میں نے وہاں بھی جا کے عرض کرتا رہا کہ میری زیادتی ہے, میری طرف سے بات بڑھ گئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس شخص کو میری خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتے, یعنی میرے تعلقات کا ہی لحاظ کرنا چاہیے تھا. بار بار یہ فرماتے رہے کہ کیا میری خاطر بھی اس شخص کو نہیں چھوڑا جا سکتا, یعنی اس سے ابوبکر رضی اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اور اس شخص پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ تجزا, وہ اس کے بدلے میں اپنا مال خرچ کرے. ہوتا ہے کسی کا کسی پہ احسان ہوتا ہے تو آدمی اس سے احسان اتارنے کو مال خرچ کر دیتا ہے, کہ اس نے فلاں موقع پہ میری مدد کی تھی, آج اس کو ضرورت ہے ہم بھی مدد کر دیں. اللہ نے کہا اس کے ذمہ تو اس کے سر پہ تو کسی کا احسان نہیں ہے, وہ آدمی اپنا مال جو خرچ کر رہا ہے تو تم لوگوں کو کوئی احسان تھوڑا ہی ہے اس کے ذمہ کہ وہ اپنے اس احسان کو ہٹانا چاہے, وہ تو خرچ کر رہا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى, وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اپنے پروردگار کی خوشی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. بہت اونچا مقام ہے, صدیقیت کا مقام ہے کہ کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرے یا نیکی کرے اور محض اللہ کے لیے کرے, اسے کوئی دل میں طلب بالکل تمنا خیال بھی نہ آئے کہ لوگ میرے ساتھ اس کی عوض میں نیکی کریں. بہت بڑا درجہ ہے اور بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے, وگرنا کہنے والے بھی کہتے ہیں دل میں بھی آتا ہے کہ دیکھیے آپ ساری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرتے رہے, اس نے آپ کو کیا دیا, اس نے کیا کیا, یہ اولاد ہے اسے پالتے رہے اور اس کا نتیجہ آپ کو کیا ملا, یہ بہن بھائی ہیں آپ ان سے اپنا خرچ کرتے رہے پیسہ وقت اور بہن بھائیوں نے کیا دیا. تو اگر کوئی آدمی شروع دن سے ہی اللہ کے لیے خرچ کرتا رہے گا اور مطمئن نظر یہ ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہوں, مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ میری اولاد مجھے سنبھالتی ہے, یعنی بہن بھائی کام آتے ہیں, یعنی حتیٰ کہ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے سوچے کہ مجھے تو اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ مجھے اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں، مجھے کوئی کریڈٹ مخلوق سے لینا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. اللہ ہی کے ساتھ تعلق ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ صدیقیت ہے، یہ کہاں نصیب ہوتا ہے. اس لیے یہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں وہ دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں، تو دوست کڑتے ہیں، کہتے ہیں وہ دشمنی ہے، اس نے یوں کہا تھا یوں کہا تھا، آپ پھر بھی اس کے اوپر اتنی مہربانی. انہیں کیا سمجھ کی جس مقام کا آدمی ہے اس نے دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرنی. یہ صدیقیت ہے. اللہ نے کہا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، اور اس کے سر پہ کسی کا احسان نہیں ہے کہ اسے تادنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا رہے، یہ تو صرف مال خرچ کر کے اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا تھا کہ نیکی اخلاص جو ہوتا ہے یہ کیا ہے، آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو جنید رحمت اللہ نے کہا بغداد سے سیکھا تھا، ایک حجام تھا اس سے. بڑے حیران ہوئے ان کے لوگ، انہوں نے کہا کہ قصہ اس کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں جس زمانے میں پڑھتا تھا طالب علمی کے دور میں، پیسے ویسے تو تھے نہیں، بال بہت زیادہ بڑھ گئے، تو میں ایک حجام کی دکان پہ چلا گیا، تو اس حجام سے میں نے کہا اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ دیجیے، میں بچہ تھا. تو وہ جس کے بال کاٹ رہا تھا اسے کہنے لگا صاحب آپ کے بال کاٹوں تو آپ مجھے پیسے دیں گے، یہ ایک بچہ ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے لیے کاٹ دیجئے اور میں اللہ کے کام پہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، آپ تھوڑی دیر ٹھہریں، آپ کا کام بعد میں کروں گا، پہلے اللہ کا کام کروں. جنید رحمت اللہ کہتے ہیں بڑا حیران ہوا، اس نے اس کو بٹھایا ایک طرف اور میرے سر پہ پانی ڈالا، بالوں میں پانی کو ملایا اور سب، اور چوما میرا سر، اور کہنے لگے سبحان اللہ، میں گناہگار آدمی کب اس قابل تھا کہ اللہ کے لیے کوئی کام کروں اور اللہ کسی کو بھیجے کہ میں اس کے لیے کام کروں. جنید کہتے ہیں اتنی محبت سے اس نے میرے بال کاٹے، مجھے بڑا اثر ہوا، اور میں نے سوچا جب میں کمائی کے قابل ہو جاؤں گا تو سب سے پہلی تنخواہ کمائی لا کے اسے دوں. وقت گزر گیا، خیر کہنے لگے جب پیسے آئے تو میں اس کے پاس گیا، بوڑھا ہو گیا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پیسے آپ رکھیں. انہوں نے کہا کس بات کے؟ تو میں نے انہیں یاد دلایا سارا واقعہ. تو کہنے لگے اچھا تم وہ جنید ہو جس کی بغداد میں بڑی شہرت ہو گئی. میں نے کہا جی لوگ میرے ہی متعلق بات کرتے ہیں، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے بڑا احسان کیا. انہوں نے کہا جنید اتنے بڑے آدمی بن گئے لوگوں میں اور تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ جو نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا عوض مخلوق سے نہیں لیا کرتے. جنید رحمت اللہ کہتے تھے اس ایک جملے سے اخلاص پیدا ہوا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ نیکی اللہ کے لیے کرنے کے بعد مخلوق سے اس کا اجر وصول نہیں کیا کرتے. یہ ہے صدیقیہ. اللہ نے فرمایا کسی کا احسان نہیں اس کے سر پہ کہ وہ اپنا مال خرچ کرے، وہ تو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر ہوگا کیا؟ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، الْأَنْقَرِيبُ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اپنی خوشی اسے دے گا، یعنی وفات کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، زندگی میں بھی تھی اور وفات کے بعد بھی ہوگی. یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا مقام ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے. اور یہ دیکھیے آپ، یہ رضا کا مقام خدا کا بس یہ انتہا ہے. کوئی آدمی بڑی سے بڑی چیز جو سوچ سکتا ہے وہ یہی، اللہ کی خوشی، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں. سارا احسان، سلوک، تصوف، تزکیہ یہیں آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل ہو جائے کسی طرح سے. اور خدا نے سب کو خوشخبری دی ہے اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ کی رضا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رضا میں شامل تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ جن سے خوش تھے اس میں اللہ کی خوشی تھی، اور ان کی ناراضگی اللہ تعالی کی ناراضگی تھی. یہ ایسی چیز ہے، جیسے عبادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ابھی آپ سے کیا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان لوگوں میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس وقت جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی. تو بیعت عقبہ جو ہوئی ہے پہلی اس میں بھی تھے، بیعت عقبہ جو دوسری ہوئی ہے اس میں بھی حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نمائندہ نقیب بنا کر بھیجا تھا مدینہ منورہ میں تعلیم دینے کے لیے، اور بدر میں بھی رہے ہیں، احد میں بھی رہے ہیں، ہر جگہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بھیجا کہ زکات وصول کرو ہمارے لیے حکومت کے لیے، اس میں بھی رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب شام فتح ہوا ہے تو کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ شام میں آیا ہے کہ وہ قرآن سکھائیں اور دین کی سمجھ کی تعلیم دیں فقہ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق میں ٹھہرے رہے ہیں، انہوں نے وہاں تعلیم دی ہے قرآن کی بھی اور فتویٰ بھی دیتے تھے. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے فلسطین میں، وہ وہاں تعلیم دیتے رہے، اور یہ جو ہیں حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ تھوڑا سا اس سے آگے چلے گئے، کچھ اور علاقے تھے یہ انہوں نے سنبھال لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں رہے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں مقرر کیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور ان کی آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی ایسی، تو حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خدا کی قسم اس زمین پر نہیں رہوں گا جہاں تمہاری حکومت یا تمہارا عمل دخل ہونا، میں اس زمین پر نہیں ٹھہروں گا. اور یہ کہہ کے مدینہ منورہ چلے گئے. اور دور تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارجع الی مکانی، جس جگہ میں نے بھیجا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا میں نے تمہیں وہیں رکھا ہے اور وہیں رہو. فقبہ اللہ ارضاً لست فیہا انت ولا امثال، خدا اس زمین کا بیڑا غرق کرے، قبہ اللہ، خدا تباہ کرے اس زمین کو جس پہ عبادہ تم جیسے لوگ اور تمہارے جیسے اچھے لوگ اور بھی یہ لوگ نہ رہ سکیں، وہ زمین اتنی تنگ ہو جائے، اس زمین کا بیڑا غرق. انہیں بھیجا اور اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ لا امرت لک علی، یہ آپ کی حکمرانی میں شامل نہیں ہے، یہ خود مختار ہے اپنے علاقے، آپ کی حکومت کا اثر ان پہ نہیں آئے گا. حکومت کے بعض معاملات ہوں گے جو ایسے ہوں گے، جیسے گورنر ہوتا ہے، جیسے صوبائی حکومت ہوتی ہے تو اس کے کچھ علاقے ہوتے ہیں، اس پہ گورنر کا اختیار ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا ان کا حصہ جو تھا اسے اس سے الگ کر دیا اس جگہ سے. تو یہ عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ لکھنا، یہ چیز کیا ہے، یہ ان کا کہنا کہ اس جگہ پہ، اس جگہ کا بیڑا غرق ہو، قبہ اللہ، خدا برباد کرے اس جگہ کو جہاں آپ جیسے لوگ نہ رہ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے جن جگہوں پہ رہتے ہیں ان جیسے اچھے لوگ خدا کی برکتوں کا، خدا کی رحمتوں کا موجب بن جاتے. اسی لیے جو لوگ جگہ کی اہمیت کو نہیں تسلیم کرتے، حیرت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین، وہ جگہ جو تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ساری زندگی مجھے جس کی پریشانی رہی ہے وہ یہی تھی. جب ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی ہیں کہ آپ کو وہاں جگہ دے دیں گی، تو ان کا عمر بھر جس چیز کی پریشانی رہی وہ یہ تھی کہ پتہ نہیں جگہ کہاں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض زمینیں ہوتی ہیں جن میں برکت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ مدینہ منورہ کی وہ زمین جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی، وہاں اللہ تعالی نے انہیں چکا دی. تو یہ چیز ہے، اللہ نے اپنی رضا اس سے سب کو نوازا ہے کہ سب لوگ خدا ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تعالی نے سورہ دوحا میں ارشاد فرما دی. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق سورہ توبہ میں ارشاد فرما دیا. پھر رہ گئے تھے حضرت وقر رضی اللہ عنہ اکیلے، یعنی ان کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی اور بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور کسی کے احسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قرب کے لیے اپنا مال خرچ کرتے. تو جن جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیا. آخری بات ایک اور عرض کریں، وہ یہ دیکھیے کتنی مشہور آیت ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں نا اور اس کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو صلو علیہ، تم بھی رحمت کی دعا مانگو، وسلم تسلیما، اور سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ کے. یہ بڑے شرط کی بات ہے، حقیقتاً عزت اور احترام اور مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر سلام بھیجو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام دونوں حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ دونوں کام کرنے، صلات بھی اور سلام بھی، نماز میں بھی ہے السلام علیک ایہا النبی، سلام پیش کر دیا، صلات رہ گئی تھی اسے آگے درود شریف میں لے آئے، کہ اللہ تعالیٰ ان پہ صلات بھی نازل کرے سلام بھی نازل کرے، دونوں چیزیں آ گئیں. ٹھیک یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہے. اللہ صلات اور سلام بھیجتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی سورہ احزاب میں ذرا پیچھے چل کے آپ دیکھیں گے تو وہاں یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے سورہ احزاب 22 پارے میں 41 نمبر آیت سے شروع کیا ہے، یا ایہا الذین آمنو، جو لوگو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، یعنی بغیر حساب و کتاب کے یاد کرو اللہ کو، کثرت سے خدا کا ذکر ہونا چاہیے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہی رہو. یہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھی کہ وہ صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے، صبح شام خدا کی یاد کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ مغرب تک وہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، اور تابعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ سنتے تھے ان کا اللہ کو یاد کرنا اور ذکر، اور جیسے قدوی نخل، جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے بن بناٹ، ایسے آہستہ آہستہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے عصر سے مغرب، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس کے متعلق ہی ہے کہ شام کو بھی اللہ کو یاد کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان لوگوں کو ذکر کی تلقین کرتے تھے. حضرت ابو منذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علمنی افضل الکلام، مجھے ایسا کلام سکھا دیں جو سب سے افضل ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو علی کل شیء قدیر. ایک جگہ آیا ہے کہ یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، بیدہ الخیر، اللہ کے قبضے میں ساری خیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور حضرت ابو المنذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ 100 مرتبہ اسے پڑھا کرو، اور جب تم 100 مرتبہ پڑھو گے تو بس وہی آدمی تمہارا ہم پلہ ہوگا جو آدمی 100 مرتبہ پڑھتا ہے. اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کثرت سے پڑھا کرو. اور پھر فرمایا کہ یہ نماز پڑھتے ہو نا، اس میں استغفار، اللہ سے معافی مانگا کرو، فَإِنَّهَا مَمْحَاتٌ لِلْخَطَايَا بِرَحْمَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی رحمت اس آدمی کے گناہوں کو دھو دیتی ہے جو نماز میں استغفار کرتا ہے. نماز میں استغفار کہاں ہے؟ نماز میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتا ہے نا، ربنا اغفر لی، اللہ معاف فرما دے، یہ استغفار. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی دعا سے وہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، تو فرمایا یہ پڑھا کرو کہ رب انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً، پروردگار اپنی جان پہ بہت زیادتی ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو مجھے معاف فرما دیں. یہ استغفار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، خدا کی رحمت دھو دے گی گناہوں کو. تو یہ ذکر کی چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی ہے. اللہ نے فرمایا صبح شام میرا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو. وہاں کیا آیا تھا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوۃ و سلام بھیجتا ہے. اس آیت میں دیکھیے 43 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, اور وہ اللہ کی ذات اور اس کے فرشتے تم پر کیا کرتے ہیں, یصلی رحمت بھیجتے ہیں. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ 13ویں 10ویں 15ویں صدی کے مسلمانوں کے لیے بعد میں آئی ہے. سب سے پہلے تو ان کے حق میں ہی نازل ہوئی نا جو اس وقت موجود تھے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, اللہ کی ذات صلات بھیجتی ہے رحمت بھیجتی ہے تم پر, وملائکتہ اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں. اس لیے جو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت بس انہی پہ صلاۃ و سلام ہوتا ہے اوپر سے نازل ہوتا ہے, وہ قرآن کی اس آیت کو کیوں بھول جاتے ہیں. اللہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدا کے صلاۃ و سلام کا, خدا کی سلامتی نازل کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائے. یہ ہے فائدہ اللہ کی طرف سے صلات و سلام جو تم پر بھیجا جاتا ہے, صلات بھیجی جاتی ہے. یا ابھی تو ایک ہی لفظ آیا نا کہ یصلی علیکم, اللہ تعالیٰ تم پر صلات بھیجتا ہے یعنی رحمت نازل کرتا ہے. اس میں فرق ہے رحمت میں اور سلامتی میں, صلات اور سلام میں فرق ہے. بڑی بہترین کتاب لکھی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے صلات اور سلام کے موضوع, القول البدی علامہ صحابی رحمۃ اللہ نے بھی اچھی کتاب لکھی ہے. تو یہاں تک تو صلات کا ذکر ہے کہ اس صلات کا اثر یہ ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ اللہ کی رحمت اسے اندھیرے سے نکالے نور کی طرف لے جائے. جن میں کئی مرتبہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں, خدا کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی رہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی جب وہ زندہ تھے. قرآن پاک کی صورت میں, حدیث میں کتنی جگہ پر آیا ہے کہ فرمایا تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, فلاں معاملے میں مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ایسے سنی. وہ خولا تھی نا رضی اللہ عنہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو وہ خولا بڑھیا تھی, امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو لے کے نالی کے کنارے پہ بیٹھی اپنی بات کرنے لگی. تو کسی نے عرض کیا امیر المومنین آپ کی بڑی شان عزت ہے اور اس عورت نے لے کے نالی کے کنارے بٹھا لیا, آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تم جانتے نہیں ہو یہ خولا ہے. تو انہوں نے پوچھا پھر اس میں کیا ہے, تو فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی, تو انہوں نے جھک کے آپ کے کان میں یہ بات کہی, اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہوگی. بڑا اچھا جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے اس حدیث کے آخر پہ. وہ کہتی ہیں وحی جب ختم ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں خود بھی اس واقعے کے, تو آپ نے فرمایا خولا تمہیں بشارت ہو. اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک, اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی, جھگڑا کر رہی تھی, فی زوجہا اپنے شوہر کے معاملے میں, وتشتکی اللہ اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے مسئلے کا بھی حل کوئی ہو. تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ جملہ ہے بڑی عجیب بات, انہوں نے کہا پاک ہے اللہ کی ذات کہ عائشہ جو پاس بیٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگا رہی ہے وہ اس عورت کی بات نہیں سمجھ سکی, نہیں سن سکی, اور اللہ اس نے ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کی بات سنی, کہا وہی سننے والا ہے. تو وہ رہنمائی ہوتی تھی ایسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلی, خدا کیا کرتا ہے رحمتیں بھیجتا ہے. جو مسائل لا ینحل ہیں, جو مسائل حل نہیں ہوتے, ان سے نکال کے حلق کی طرف لاتا ہے. خواب کے ذریعے رہنمائی ہوتی تھی, یہ اذان کا معاملہ. اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. تو خدا کی رحمت ان پر بھی نازل ہوتی تھی. سلام رہ گیا. اگلی آیت دیکھ لیجیے, اس میں فرمایا آخر پہ وکان بالمومنین رحیما, اور اللہ تو ایمان والوں پر ہمیشہ مہربان ہے. سب سے پہلے مصداق اس کے صحابہ رضی اللہ عنہ دے. اور سلام رہ گیا تھا, اللہ نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ, اور جس دن یہ لوگ جا کر ملیں گے اس سے, اپنے پروردگار سے, اللہ سے, اپنے رب سے سلام, تو اللہ انہیں سلام کہے گا, خدا کے فرشتے سلام کہیں گے. یہ ہے, سلام بھی آ گیا اور صلات بھی آ گئی. تو صلات و سلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, اس میں سے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو حصہ دیا ہے. اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور اللہ نے ان کے واسطے بہت عزت کا ثواب رکھا ہے, یعنی خدا تعالی انہیں قیامت میں بہت عزت کے ساتھ رکھے, بہت زیادہ عزت کے ساتھ رکھے. یہ نصوص ہیں قطعی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قیامت میں کسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے. بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو اس روایت سے جو مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا اور کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ اسے حابی یہ میرے دوست آ گئے, میرے ساتھی آ گئے, اور فرشتے مار کے انہیں ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ ان کلا تجریما احدث بعد, آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا, دین بگاڑ دیا تھا. جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں وہ مسلم کی اس روایت کو لے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دین بگاڑا تھا اور قیامت میں وہ اس جگہ سے ہٹا دیے جائیں. حدیث یہ صحیح ہے, مگر قرآن پاک کی نصوص قطعیہ یہ بتاتی ہیں کہ قیامت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ کن لوگوں کے ساتھ پھر ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں ٹھیک ہے جی, یہ لفظ آ گئے کہ صحابی یہ میرے دوست ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے, جن کے متعلق بظاہر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن حقیقت میں منافقت تھی, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کا انتقال, ان کا مرنا کفر پہ ہو جائے گا, نفاق ان لوگوں میں ہوگا. کتنی جگہ پہ آیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اسد الغابہ میں آئی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی میری نبوت میں شرک کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کھٹکا ہی رہا اپنے متعلق کہ پتہ نہیں کیا ہوگا انجام, یہاں تک کہ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ ایک ہم تینوں میں سے ایک اس کے ساتھ جا کے مل گیا, اور جس نے اس نے شہادت دی کہ مسلمہ کذاب خدا کا نبی ہے علیہ عزباللہ, تو میں اس دن سمجھا, میں نے کہا اچھے اس کا اندر ہے میں اور میرا ایک اور دوست وہ محفوظ رہے, یہ شرک فی نبوت اس نے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کیا. بظاہر قیامت میں لوگ اٹھے ہوئے ہیں خدا کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, یہ اس طرف کو چلے گئے, فرشتوں نے انہیں ہٹا دیا کہ یہ اصل میں تو مرتد تھے, آپ کے جانے کے بعد یہ نبوت کا جو دعویٰ ہوا ہے علیہ عزباللہ ایک آدمی ادھر چلا گیا. اس طرح کی بہت چیزیں ہیں. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ, ان کے والد کے متعلق آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں جا رہے تھے تو اس نے کہا میرے باغ سے نکلو تم لوگ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں گزرنے دیا اس دیوار کے پاس سے بھی جس کی اتنی ملکیت تھی. تصریح کی ہے محدثین نے کہ وہ شخص بھی منافق تھا. تو اس طرح کے لوگوں کے متعلق حدیث میں آیا ہے, لیکن اس حدیث کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ جو اقابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے یا جو بھی صحیح المسلک تھے وہ کوئی اس حدیث کی زد میں آئیں گے. اسی لیے علامہ بحر العلوم نے رحمت اللہ علیہ, عبدالعلی بحر العلوم ہے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فوات الرحموت میں بڑی صراحت سے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھے, سب کے سب پاک تھے, سب کے سب اس سے بچے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عین شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ شریک نہیں تھے. یہ قرآن پاک کی آیات بہرحال حدیث سے قرآن کا مقام زیادہ ہے. قرآن میں نص قطعی سے یہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، صلاۃ و سلام ان پہ نازل ہوتا ہے. اس آیت سے کسی کو بھی نہیں نکالا جا سکتا، اہل بیت بھی اس میں شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں فرما دیا، حدیبیہ کی جو بیعت ہوئی آپ نے فرمایا کہ جو بھی آج اس بیعت میں شامل ہے حرم اللہ علیہ النار، خدا نے جہنم کی آگ حرام کر دی اس نے، فرمایا سوائے ایک کے، اور جو سوائے ایک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ منافق تھا. اور ترمذی کی روایت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے گیا تو اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لے رہے ہیں اس میں شامل ہو جاؤ، تو اس نے کہا مجھے اپنا اونٹ زیادہ عزیز ہے، وہ زیادہ قابل قدر چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے، تو ادھر کو چلا گیا. تو یہ جتنی نصوص ہیں قرآن پاک کی یہ سب بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان پہ انتقال ہو گیا اس کا ان احادیث سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے حدیث کو اساتذہ سے جب پڑھتے ہیں تو وہ بات اور ہو جاتی ہے، جب آدمی خود پڑھتا ہے تو پھر کئی ایک اشکالات جنم لیتے ہیں. اور اس کی تشریح بالکل سیرت طیبہ کے آغاز میں ہم کر چکے. تو دو اہم باتیں عرض کرنی تھیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور سنت میں کیا فرق ہے، اور دوسری اہم بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بغیر نہ حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی دین میں فتویٰ اور کوئی بڑی عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے، کوئی حکم سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آدمی اپنے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نہ رکھے. جو جتنا ان پر علیہ عزب اللہ تنقید کرے گا اتنا ہی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا چلا جائے گا. دین نام اس چیز کا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واسطے سے امت کو نقل کیا گیا ہے، امت تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے.